وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کر کے افغان امن پر بات چیت کی. آگے چل کر ہم تاجروں کے ایک وفد کی فوجی چیف سے معیشت کی وسعت پر بات, پاکستان میں سینکڑوں صحافیوں کو نوکری سے نکالا جانا اور آخر میں عراق پر بات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے عمران خان کے طالبان وفد سے ملاقات پر رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق افغان طالبان رہنما ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں 12 رکنی طالبان وفد نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ افغان طالبان کے اعلیٰ سطح کے وفد نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف بھی کی ہے. بعد ازاں ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان وفد کے ساتھ ان کی ملاقات مفید رہی ہے.
کہ آج جو میری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے وہ کوئی 1.25 گھنٹہ کی نشست تھی اور میں اس نشست سے مطمئن لوٹا. مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری کاوش ہے, پاکستان کی کوشش اور کاوش ہے کہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات کا آغاز ہو اور اس خطے میں امن و استحکام ہو.
افغان طالبان کے وفد نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی طالبان وفد کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کو اہم قرار دے رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑے ہائی لیول کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں. اب مذاکرات شروع ہو جائیں وہ بھی ایک پیش رفت ہوگی, اس میں کیا معاملات طے ہوں گے, امریکہ کیا چاہے گا, طالبان کیا چاہیں گے, وہ پھر آگے کی بات ہے. پاکستان کا تو اثر و رسوخ طالبان کے اوپر اتنا نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
طالبان وفد ایک ایسے وقت اسلام آباد میں موجود ہے جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد بھی پاکستان میں موجود ہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان وفد کی امریکی سفارتکار سے ملاقات ہو سکتی ہے. ادھر افغان حکومت نے کہا ہے کہ افغان طالبان وفد کا دورہ اسلام آباد افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کسی طور مددگار نہیں ہوگا. افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے جمعرات کو کابل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان افغانستان میں امن کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بقول بدقسمتی سے طالبان نے افغان صدارتی انتخاب کے دوران بھی تشدد کے واقعات کو جاری رکھا ہے اور ان کے بقول وہ ابھی تشدد کی بات کرتے ہیں. افغان صدر کے ترجمان نے مزید کہا کہ صرف افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن عمل ہی افغانستان میں پائیدار امن قائم کرنے کی ضمانت ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی منسوخی کے بعد اسلام آباد کے دورے سے پہلے طالبان وفد روس, چین اور ایران کا دورہ کر چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر سے ابتدا کرتے ہیں, جبکہ ہمیں یہاں سینئر تجزیہ کار اور صحافی مسعود عبدالی نے بھی جوائن کیا ہے. ایاز صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے سنا کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ کہ اس وقت افغانستان پر امید نہیں ہے کہ یہ دورہ جو ہے اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا, کیونکہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ طالبان بات چیت کے لیے تیار نہیں نظر آتے. آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں اس ملاقات سے, کیا افغانستان کا جو امن کا ہے سلسلہ وہ آگے بڑھے گا؟
دیکھیے, پاکستان کی تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ امن مذاکرات شروع ہو جائے تاکہ افغانستان میں امن واپس آ جائے. اب جہاں سے کڑی ٹوٹی تھی یہ مذاکرات کا امریکہ اور طالبان کا, میری تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات چیت شروع کرنی ہے تو وہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک سال بڑی محنت کی، 9 راؤنڈ کر لیے مذاکرات کے، اور ڈرافٹ بھی تیار تھا، انیشیل کر لیا دونوں طرف نے، فائنل ایگریمنٹ پہ سائن کے لیے رہ گیا تھا. تو امریکہ اور طالبان کا تو قصہ تقریباً تیار ہے، صرف دوبارہ شروع کرانے والی بات ہے. اب جہاں تک اس کے شروع کرنے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ امریکہ میں جب عمران خان صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ پہ مجھے اعتماد ہے، آپ اگر شروع کرا سکتے ہیں تو کرا دیں. تو اب عمران خان نے وہاں خلیلزاد سے بھی بات کی اور پھر طالبان کو بھی قطر میں انویٹیشن دے دی. اب دونوں گروپ یہاں پہ آ گئے، خلیلزاد بھی ادھر ہے، طالبان بھی ادھر ہے. کبھی امید یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی، کیونکہ پس پردہ دونوں کے، امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطے اور مذاکرات ٹوٹنے کے بعد بھی ہیں. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے، آپ نے کہا کہ شاید افغان حکومت نے کہا ہے کہ طالبان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. طالبان امریکہ سے مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن افغان حکومت سے وہ مذاکرات نہیں چاہتے. وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم انٹرا افغان ڈائلاگ میں بات کریں گے افغان حکومت
نہیں. قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن ایاز صاحب آپ جانتے ہیں کہ افغان حکومت باہر کیف پھر بھی امریکہ کی حمایت سے آئی ہے، اور حالانکہ انتخابات ہوئے ہیں لیکن وہ پھر بھی اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس کا ایک تسلسل ہے. لہٰذا امریکہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ طالبان کی بات چیت براہ راست افغان سرکار کے ساتھ ہو.
دیکھیے، اگر امریکہ واقعی اس بات میں سنجیدہ ہوتی جو آپ کہہ رہی ہے، تو پھر اپنے مذاکرات طالبان کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے یہ بات منوا لیتے، کیونکہ مذاکرات سے پہلے طالبان تو تیار تھے امریکہ سے بات کرنے، امریکہ تیار نہیں تھا. تو فائنلی امریکہ نے بھی مان لیا اور مذاکرات کر لیے. تو شرط یہ رکھنی چاہیے تھی مذاکرات ماننے سے پیشتر کہ میں ہم مذاکرات کر لیں گے تمہارے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر افغان حکومت سے بھی بات کرنی ہے. تو امریکہ نے تو خود بھی افغان حکومت کو مذاکرات سے ذرا پس پش ڈالا، ورنہ اتنا کوئی اس کو نہ چھوڑتا. بہرحال یہ موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر ہاتھ چھوڑ دیں. تو افغان حکومت کے ساتھ طالبان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پپٹ ہے اور اس کی کوئی اپنی پاور نہیں ہے. وہ بون پروسیس کے بعد جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، طالبان نے اس کو نہ مانا ہے نہ اس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے.
جی
ہاں، امریکہ کے ساتھ ان کی بات ہو جائے، اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ سے طالبان اس پہ راضی ہے اور بات کریں گے، لیکن پہلے مسئلہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے اسلام آباد کے اس میٹنگ کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
ہم مسعود عبدالی کی طرف آتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں. مسعود عبدالی، آپ کچھ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ ظلم خلیل زاد اس وقت اسلام آباد میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت طالبان کی ڈوریں کس حد تک پاکستان کے ہاتھوں میں ہیں؟
سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ کی رپورٹ میں تھا، جو آپ نے بتایا افغان حکومت کا رد عمل طالبان کے پاکستان کے دورے کے بارے میں، تو وہ غیر متوقع نہیں ہے. جو افغان حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ افغان سرپرستی میں اور افغان قیادت میں مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی کہ یہ موقع برسوں پرانا ہے اور اس مسئلے میں اختلاف رہا تھا. لیکن اب جو بات ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، لیکن دونوں میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور طالبان افغانستان سے انخلا چاہتے ہیں، یعنی اس مسئلے میں دونوں میں اختلاف نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ایک تیسری قوت بھی ہے، اور صرف افغان حکومت نہیں ہے بلکہ افغانستان میں جو دوسرے لوگ ہیں، مثلا حکمت یار ہیں، عبدالرشید دوستم ہیں، یہ دوسرے جنگ جو گروپ ہیں، جو مختلف قبائل ہیں، یہ بہر قوت بن چکے ہیں. طالبان ان کو تسلیم نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک قوت موجود ہے. ظاہر کہ ان کو بہرحال کسی طریقے سے جو ہے وہ اعتماد میں لینا ہوگا. اب جو مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پر، کہ ان دونوں کی خواہش جو ہے امریکہ کی خواہش ہے کہ نکلے, اس لیے کہ 70 بلین ڈالر جو ہے وہ اس کے سالانہ خرچ ہو رہا ہے وہاں پر, اور آپ کا پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس معاملے میں بڑے حساس ہیں قومی دولت کے بارے میں, تو وہ وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, طالبان نکالنا چاہتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ طالبان کے اتنی قوت نہیں ہے کہ طاقت کے بل پہ امریکہ کو نکال دیں, نہ امریکہ کے پاس اتنی قوت ہے کہ طالبان کو کچل دیں. تو درمیان میں ان کو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اب مسئلہ سارا یہ رہ گیا ہے بیچ میں کہ اگر انخلا کے بعد جو صورتحال ہوگی, امریکہ کو اس سے تشویش ہے, جبکہ افغان طالبان کسی طور پہ بات کرنے کے تیار نہیں ہے طالبان افغان حکومت سے, الا یہ کہ بلکہ ان کی شرط یہ کہ پہلے وہ ان کو ٹائم ٹیبل دیں انخلا کا, اس کے بعد وہ بات چیت کریں گے. اب اس میں ہی مسئلہ یہ تھا کہ افغان حکومت جو اس کو ٹال رہی تھی, وہ اس کا خیال یہ تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, صدارتی انتخابات ہو جائیں گے تو وہ کہے گی کہ ہمیں مینڈیٹ مل گیا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان انتخابات کو میں مینڈیٹ والی بات تو دوسری بات ہے کہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوئے, تقریباً جو ہے تقریباً 5 سے 10% کہتے ہیں اوریجنل ووٹ کاسٹ ہوئے, جبکہ سرکاری طور پہ 22% یعنی کوئی 9 ملین میں سے 2 ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, تو اس کے بعد اس کی نمائندہ حیثیت بھی جو ہے مشکوک ہو گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے معاملہ زیادہ گنجلک ہو گیا ہے کہ افغان حکومت مشکوک کا مینڈیٹ مشکوک ہے نئی حکومت کا, اور دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ بہرحال ان کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے بات چیت کا بالکل جو اختتام ہو گیا تھا, اب اس کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے. ابھی 2-4 منٹ پہلے صدر ٹرمپ جو ہے وہ فلوریڈا جاتے ہوئے انہوں نے صحافیوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ معاملہ ڈیڈ ہو چکا ہے, یعنی انہوں نے کہی بات. اب لیکن یہ بات جو بات کہی جاتی ہے وہ اور جو زمین پر ہوتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے, یعنی ڈپلومیسی جو ہے یہ زمین پہ چل رہی ہوتی ہے جبکہ یہ جو ریٹرک ہے یہ صحافیوں کے سامنے ہوتا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ یہ یعنی اتفاق نہیں ہے کہ زلمے خلیلزاد بھی اسی وقت پاکستان میں جب طالبان کے وقت پاکستان میں, طالبان کا وقت تو ٹھیک ہے ان کا بہت پہلے سے منصوبہ تھا, خود ہی کل شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو ہمارا اسکیڈول تو پہلے سے تھا, یعنی ہم نے کوئی نیا یعنی اچانک منصوبہ یہ دورے کا پلان نہیں بنایا, لیکن زلمے خلیلزاد صاحب پرسوں ہی تشریف لائے واپس دوبارہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ سلسلہ جمبانی شروع کرنا چاہتے ہیں, بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں. اور بات یہ کہ دونوں فریق امریکہ اور طالبان طالبان تھک گئے لڑتے ہوئے, یعنی تنگ آ گئے, تھکنا تو نہیں کہوں گے تنگ آ گئے, جبکہ امریکہ بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بے نتیجہ جنگ ہے, ایک دلدل اس کے لیے بن گئی, اس کے اس سے نکلنا بہت ضروری ہے.
جی بالکل,
میں پر امید ہوں کہ شاید کوئی نتیجہ نکالا.
ایاز صاحب یہ بتائیے, جب طالبان بار بار دھمکیاں دیتے تھے کہ جس نے بھی ووٹ ڈالا ان کو ممکنہ طور پہ جو ہے مار دیا جائے گا, ایسے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کوئی عوام کس طرح سے اپنی ایک نئی حکومت کی تشکیل کر سکتی ہے؟ ایسے میں طالبان کو جس طرح سے پاکستان میں ایک ریسیپشن ملا ہے, اس کا کیا جواز ملتا ہے؟
دیکھیں, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے افغانستان کے اندر, اس پہ تو طالبان نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہے, لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس میں شرکت نہ کریں ورنہ ان کی جانوں کو نقصان ہوگا. تو اس الیکشن کے دن میں خاصے دھماکے ہوئے تقریباً ہر جگہ پہ, آلموسٹ ایوری ویئر, کوئی وہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہر جگہ تقریباً انہوں نے جو کہا تھا تقریباً اس طرح کر لیا, اس لیے تو یہ پارٹیسپیشن بھی بہت کم رہی ہے, 15-20% لوگ کہتے ہیں. پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں 9 ملین میں سے تقریباً 90 لاکھ ٹوٹل ووٹر تھے, اس میں 60-70 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا, اس مرتبہ شاید 95 لاکھ کچھ لوگ ہوں گے, 10 ملین اس میں سے وہ مشکل 15-20 لاکھ لوگوں نے حصہ لے لیا. لیکن بہرحال جتنے بھی لوگوں نے حصہ لے لیا, جو بھی جیت جائے اگر پہلے راؤنڈ میں کلیئر لیڈ کر لے تو پھر تو ایک بات بن جائے گی, وٹ ایور دا ریپرزنٹیشن, لوگ شاید جو ان کے زیر اثر ہے وہ مان لیں گے کہ اشرف غنی صاحب یا عبداللہ یا گلبدین جو بھی کر لے پہلی جیت وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن اگر دوسرے مرحلے میں گئے تو پھر وہی پچھلا ریپیٹ ہوگا, اسی طرح لڑائی جھگڑا احتجاج مشکلات ہوں گی. پھر افغان حکومت کے ساتھ طالبان تو ویسے بھی بات نہیں کرتے تھے تو اسے اور مشکلات ہو جائیں گی. ہاں پہلے راؤنڈ میں اگر کوئی نکل آیا تو اس کا پھر تھوڑا بہت کلیم بن جائے گا, کہ میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوں افغانیوں کا اور میرے ساتھ طالبان بات کر لے. اشرف غنی کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی آئینی مدت پوری کی تھی, اس کے بعد سپریم کورٹ نے بامر مجبوری اس کو تھوڑا وقت دیا تھا کہ الیکشن کرا لے, تو وہ اس ایکسٹینڈڈ ٹائم میں یہ مذاکرات آ گئے. تو طالبان تو ویسے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے, پھر اس کی کمزور حیثیت کو اور بھی نشانہ بنا دیا. تو میں یہ تو الیکشن کی حد تک میری اسیسمنٹ تھی. دوسری بات آپ نے کہی کہ طالبان کی یہاں پہ استقبال, تو پاکستان میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہے یا کہاں لے جا رہی ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. طالبان کے ساتھ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں, بہت ہی انفلوئنس بہت ہی زیادہ تھا کسی زمانے میں, اب وہ بات شاید نہیں رہی بیکاز طالبان کو باقی دنیا تک ایکسس مل گیا ہے. ایران ابھی آپ نے ذکر کر لیا, ماسکو گئے تھے, ایران گئے تھے, شاید بیجنگ گئے تھے, سینٹرل ایشیا اس سے پہلے گئے تھے, تو ہر جگہ تقریباً ان کی پذیرائی ہوتی آ رہی ہے. پہلے اتنی پذیرائی نہیں تھی جتنی اب ہے حکومت بنانے سے پہلے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی.
تو اب پاکستان صرف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ پاکستان کی بالکل اس طرح مانیں گے. ہاں جو بات افغانیوں کی فائدے کی ہے اس کو طالبان غور سے سنیں گے اور فیصلہ وہ خود کریں گے, پاکستان کا حکم نہیں مانیں گے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر ہیں, جبکہ یہاں پر سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, افغانستان کے معاملے پر لیاقت الملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کالر بات کیجیے.
جی سمینہ بی بی السلام علیکم. فیاض وزیر صاحب اور عبدالی صاحب میرے استاد ہیں, میں ان سے کافی کچھ سیکھ چکا ہوں. تقریباً 10-15 سال سے اسٹیشن سے وابستہ ہوں, لیکن ایک بات جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے 70% حصے پر طالبان کی حکومت ہے, ان کی ریت ہے, اور یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ میرے خیال میں جتنا میرا تعلق ہے نزدیک قریب پڑوس میں رہتا ہوں, 10-15% لوگ بھی انتخاب میں حصہ صحیح نہیں دے رہے, اور اس کو بین الاقوامی طور پر انتخاب نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک ٹرمپ صاحب کی انتخاب مذاکرات سے پیچھے ہٹنا تھا, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ادارے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لے, پینٹاگان لے, کانگریس لے, وائٹ ہاؤس لے, وہ آن بورڈ نہیں تھے ان کے ساتھ. یہ جو بہانہ انہوں نے بنایا تھا کہ طالبان نے مذاکرات کی, وہ یوں سمجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ فائرنگ کی, کیوں انہوں نے دھماکہ کیا, یہ غلط ہے. مذاکرات سے پہلے ان کے کوئی شروع تو طے نہیں ہوئے تھے.
اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا, شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی, ہم نے آپ کی بات سن لی, شکریہ. مسعود عبدالی, جانے سے پہلے اگر آپ بات کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ طالبان کا پلہ بھاری رہا ہے, لیکن وہ کون سا نقطہ تھا جس پر آخر کار صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ اب طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی؟
دیکھیں, وہ تو مسئلہ آپ جیسے جو سب کو معلوم ہے کہ وہ جو آخری حملہ کابل میں کیا تھا, جس آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو صحافیوں سے بات کر رہے تھے فلوریڈا جانے سے پہلے صدر ٹرمپ, آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ایک سپاہی کو ہلاک کیا جبکہ ہم معاہدے کے آخری مرحلے میں تھے. اس سے انہوں نے نظریہ نکالا, نظریہ اخذ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ طالبان امن کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. لیکن یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے, پھر ایک اور جو بات اس وقت نظر آ رہی ہے کہ افغان حکومت جو شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انتخابات کے جو معاملات ہیں اس میں میں صرف دو فگر آپ کو بتاؤں گا کہ کل ڈاکٹر تمنا جو صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے دو پہلو کا اعلان کیا, بیان کیا, انہوں نے کہا کہ پکتیا کا زرمت اور روحانی بابا کا علاقہ جو سب زیادہ مخدوش ہے, سب زیادہ جہاں پر طالبان کا اثر ہے, وہاں پر 99% ووٹ ڈالے گئے, اور سب سے محفوظ صوبہ ہے پروان جہاں پر امریکہ کا بگرام اڈا ہے, اس میں بگرام میں چاریکار اور پارسا میں سے 5% ووٹ ڈالے گئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہے جو 22-25 لاکھ نمبر ہیں اس پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. تو مجھے لگا اس کی وجہ سے افغان حکومت اس قدر دفاعی پوزیشن پہ ہے کہ وہ کم نہیں چاہتی کہ اب براہ راست اس وقت کم از کم فوری طور پر امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات, اس لیے کہ اس وقت اس کی پوزیشن بڑی کمزور ہے زمین کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ افغان حکومت تو یہی کوشش کرے گی کہ مذاکرات نہ ہوں, لیکن دوسری طرف امریکہ کی خواہش ابھی بھی مجھے لگ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آئندہ انتخابات سے پہلے صدر ٹرمپ کو کوئی ایک ایسا جسے کہتے ہیں کامیابی کی نوید مل جائے جو انتخابی مہم کے لیے استعمال کر سکے,
جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی, جبکہ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہاں کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا ہے. آج پاکستان کے چوٹی کے تاجروں نے آرمی چیف سے ملاقات کی, اور جس میں انہوں نے ٹیکس اور ڈیوٹی کی شکایت کی. یہ میٹنگ 5 گھنٹے تک جاری رہی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز نے جوائن کیا ہے, جبکہ معاشیات کے ماہر قیصر بنگولی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مجید صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایف بی آر اور نیب نے جو کاروائیاں کی ہیں اس کی وجہ سے تاجر کمیونٹی میں بددلی پھیل گئی ہے, اس حوالے سے کچھ معلومات دیجیے.
دیکھیے, پہلی بات میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں ٹوٹلی سپورٹ کر رہا ہوں جو ایف بی آر نے جو اقدام نئے کیے, جیسے سی این آئی سی کارڈ ہے یا فائلنس کو لے آنا ہے نیٹ کے اندر, کیونکہ یہ نہیں ہوتا تھا. یہ ایف بی آر کے لوگوں کی ناہلی تھی کہ ان کو نہ تو لے کے تو سارا دباؤ سارا بوجھ ہم فائلنس کے اوپر آتا تھا, اور ہم سالوں سے چلاتے تھے کہ بھائی پاکستان میں ٹیکس دینے والے بہت ہیں جن کو آپ نے نیٹ میں نہیں لیا ہے. اس دفعہ شبر زیدی نے اور حکومت نے اسٹرانگلی یہ طے کر لیا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے, اور اس پر فرق پڑ بھی گیا ہے. جہاں 18 لاکھ لوگ پائلٹس کے اس کی جگہ پر 26-27 کو پہنچ چکے ہیں, اور ایکسٹینشن ڈیٹ کی ہو گئی تو انشاءاللہ اور بھی آ جائیں گے. جہاں تک بس میری ایک ہی, میں نے جو شبر زیدی صاحب کو بھی یہ کہا کہ بھائی آپ ایکسٹینڈ نہ کرتے رہے گا, اچھا ایک مہینہ اور بڑھا دیتے ہیں, دو مہینہ اور بڑھا دیتے ہیں, اس سے بے چینی بھی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اونٹ کس طرح کروٹ بدلے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک فیصلہ کر لیں تو اس میں نہ یو ٹرن ہو نہ اس میں انڈیسیشن ہو, دیکھیے کل فیصلہ کریں گے, ایک مہینے بعد کریں گے. لیکن جو آپ نے اس سے پہلے بات کی جو میٹنگ جو چیف آرمی صاحب نے کی, ایک تو یہ میرے حساب سے ہم تو بہت سال سے میں خود ہی کہہ رہا تھا ہوں میں چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور پلیٹ فارم سے, بھائی ایک ڈائلگ ہمیشہ ہونا چاہیے بٹوین دی آرم فورسز اینڈ دی جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ ڈائلگ ہوتا نہیں تھا. ابھی ماشاء اللہ ڈائلگ شروع ہو گیا ہے, تو اب کھلے دل سے کل بھی جو بڑے بڑے بزنس مین تھے انہوں نے کھل کر باتیں کی, تو جہاں بلا وجہ کا نیب ان کو اٹیک کر رہا ہے, اور یہ ایف بی آر میں اوپر تو پالیسی اچھی بنتی ہے لیکن جو لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں جو نیچے لیول پہ ہیں پورے بیچ میں انگریزی میں کرکٹ میں کرکٹ گٹلی مار ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بدنامی ہوتی ہے پھر پرائم منسٹر اور ان کے اوپر آتا ہے کیونکہ آپ کی حکومت نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ یہ سب نیچے کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ جس سمت میں جا رہے ہیں تو پھر وہاں سے ہلے نہیں. یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور. اگر ابھی آپ نے یہ نہیں کر دیا تو آئندہ سالوں میں آپ ان کو نیٹ میں نہیں لا سکیں گے.
جی ہم اس وقت ڈاکٹر کیسر بنگولی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ معاشیات کے ماہر ہیں اور مشیر بھی رہے ہیں ماضی کی حکومتوں میں. وہ خاصی نکتہ چینی بھی کرتے رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسیاں ہیں وہ درست سمت نہیں جا رہی. قیصر بنگولی آپ بتائیے, وزیر اعظم نے جب ان صنعتی وفد سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے جو تاجر برادری کے خدشات کو دور کرے گی. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جب وہ حکمت عملی سامنے آئے گی تو اب ہم اس پہ کومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن پچھلے سال سے زیادہ جو بھی پروگرامز منی بجٹ پلانز آئے ہیں وہ ہاف بیک رہے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس کو فائدہ ہوگا, اور مستقل معیشت جو ہے وہ سنک کر رہی ہے, تمام اعداد و شمار سنک کر رہے ہیں.
اس وقت یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ گر رہی ہے ڈالر کی نسبت. آپ کی اس سلسلے میں کیا پیشن گوئی ہے اور اس چیز سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟
جی میں ابھی بھی مینٹین کر رہا ہوں کہ دسمبر تک یہ 200 تک پہنچ سکتا ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $1 ارب کا لون لیا ہے صرف ریزرو مینٹین کرنے کے لیے, اور جو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس سے ٹریجری بلز میں فورن منی $100s ہیو کم ان. یہ ظاہر ہے واپس کرنا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا ہے. تو یہ جو حربے ہیں ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے کا, یہ بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے اور آگے بہت مہنگا پڑے گا, اس کے قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا. یہ جو طریقے استعمال کر رہے ہیں اس وقت, یہ پیوند لگا کے معیشت کو چلانا, یہ پہلے بھی مہنگا پڑا ہے, یہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہ, لیکن اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے.
مجید صاحب یہ بتائیے, جس طرح سے روپے کی قیمت گر رہی ہے ڈالر کی نسبت, اس کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے پاکستان کے اندر ان کو خصوصاً کیا مسائل کا سامنا ہے؟
دیکھیے جب ڈالر اتنا مہنگا 160 روپے 162 روپے کر دیا تھا تو وہی بات ہمیں بھی لگ رہی تھی کہ اس کو لگان نہیں لگائیں گے, اور یہ جیسے بنگالی صاحب نے کہا ڈبل سینچری مان لے گا, لیکن ہم جو صنعت کار تازی جو آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مینٹین نہیں ہوگا, 156 اوپر بڑھے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دسمبر تک 200 تو نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ میکسیمم 165 تک ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی باتیں کرو یہ جو بنگالی صاحب نے جو بات کی تو جو 1200 پیسہ آ رہا ہے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے, جس کو ہاٹ منی کہتے ہیں, وہ ہاٹ منی تو کبھی بھی جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ یورپ اور امریکہ کینیڈا میں انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے تو ابھی تو یہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز میں بتا دوں, مشرف کے زمانے میں بھی شروع میں انٹرسٹ ریٹ بڑا ہائی تھا, لیکن لوگ بزنس مین اس کے باوجود اچھے پیسے بنا رہے تھے. ابھی 2019 میں پریشر میں آ گئے ہم لوگ, سب لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کی میں بات کرتا ہوں, چھوٹے سے پریشر میں ہے ہی ہے, بڑی کمپنیاں بھی جو پروفٹ پچھلے سال انہوں نے کی, بہت سی کمپنیاں جو ہوگی وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے, اور جو پروفٹ پکچر ہوگا کافی تھوڑا سا کالے بادل لگ رہے ہیں مجھے, وہ تو پریشر میں ہے. اور گورنمنٹ ابھی پھر کھلا کیا ہو رہا ہے کہ बैंक ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इतना लोन ले नहीं रहा है, कुछ हद तक कम भी हो गए, लेकिन ज्यादातर जो बैंकों के पास पैसा है वो सारा तकरीबन जा रहा है ट्रेजरी बिल्स में और इसमें, तो गवर्नमेंट की डोमेस्टिक जो लोन्स के लेने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, और ये भी कश्मीर में बनाते हैं क्या होता है इसके समझा सकते,
बिल्कुल सही है। हम एक कॉलर को लेते हैं, कलीमुल्ला नियाजी मियां वाली से कुछ कहना चाह रहे हैं।
जी कलीमुल्ला नियाजी मोहताजी खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं दिया था उन्हें भी ये तवक्को थी कि इमरान खान डिलीवर करेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि उसकी जो टीम है वो सारे पुराने वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, तो उनके होते हुए क्या बेहतरी आएगी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो ताजर रहनुमा बैठे हैं या एक्सपर्ट, उनसे सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है कि हुकूमत इतनी कमजोर क्यों जा रही है, मईशत तबाह क्यों हो रही है। दूसरा सवाल ये है कि आर्मी चीफ से मिलने के बाद हमारी सिविल गवर्नमेंट को कुछ फील होगा, वो लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता जो फील होगा।
डॉक्टर कैसर, आप इसका जवाब दें कि इस वक्त इमरान खान भी अपनी काबीना में रद्दबदल कर रहे हैं, क्या मईशत की बुनियादी वजह यही है कि मईशत इतनी खराब है? नहीं डॉक्टर कैसर,
कोई कंट्रोल है मईशत पे?
अच्छा,
मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत का कोई कंट्रोल है मईशत पे। मईशत जो है वो चला रहे हैं जिनको IMF ने यहाँ पर सलत किया है, ये मईशत IMF के नुमाइंदे चला रहे हैं, और ये जवाबदेह नहीं समझते अपने आप को, वजीर आजम को।
और डॉक्टर कैसर, जाने से पहले आप ज़रा से तबसरा करें, इस वक्त जो भारत के साथ इंतहाई कशीदगी है पाकिस्तान की, ये एक वजह बनती है ये मईशत की इतनी कमज़ोरी की?
देखिए, हमारी मईशत की कमज़ोरी जो है वो पिछले आप 25 साल को एनालाइज करें, और मेरी एक रिपोर्ट है 25 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान की है, तो हमने 25 साल में 30 साल में जो पाकिस्तान का कमोडिटी प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स है, जो अशियाएं बनाता है, ज़रात और सनत, इसको कमज़ोर किया है, और पाकिस्तान को एक कैसीनो इकोनॉमी बनाया है जहां दौलत, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट और अशियाओं की ज़खीरा अंदोजी और इम्पोर्ट के अंडर इन्फ्लुएंसिंग से बनते हैं। ये चंद साल की बात नहीं है, ये 25-30 साल से हो रहा है। मईशत की बुनियाद कमज़ोर कर दी गई है, और ये इस वक्त मजीद उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं और मजीद कमज़ोर हो रहा है। तो ये और जो इस वक्त जो इस हुकूमत का IMF के दबाव के तहत जो जोर है कि टैक्स ज़्यादा जमा करो, टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ो, टैक्स बढ़ाओ, इस मईशत में गुंजाइश नहीं है मजीद टैक्स जमा करने की। अगर हमने इस हमारा मईशत पे कंट्रोल पाना है तो गैर तरक्याती अखराजात कम करना पड़ेगा, वहाँ से शुरू करना है। टैक्स मजीद जमा करके नहीं हो सकता, 17% इंडस्ट्री पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए, और गैर तरक्याती अखराजात कम होना चाहिए जिसमें डिफेंस शामिल है, डिफेंस में भी कम होना चाहिए। ये हम अब ये मुल्क वो डिफेंस के अखराजात अफोर्ड ही नहीं कर,
वही बात जो
बैठ जाएगा जिस तरह सोवियत यूनियन बैठ गया।
बिल्कुल वही बात जो इस वक्त कशीदगी जो भारत के साथ है उसकी वजह से भी मसाइल में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे डॉक्टर कैसर बंगाली, जो सीनियर मुआशियात के माहिर हैं और सरकार के मुशीर रहे हैं मईशत पर। उनके साथ हैं सनतकार ताजर मजीद अजीज़। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हमने मईशत की बात शुरू की, इसका ही एक तसलसल है, या यही सवाल हम उठाते हैं कि 200 से ज़ायद मीडिया के नुमाइंदों को नौकरियों से निकाला गया है। اس وقت ہم پی ٹی آئی کے نمائندہ سندھ کے صدر فردوس نقوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سی آر شمسی بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ذرا سا اس کا پس منظر دیتے ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد ساکت۔
پاکستان کے سب سے بڑے نجی چینل اے آر وائی نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ملازمین کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ اے آر وائی نیوز سے اسٹاف بشمول بعض تجربہ کار صحافیوں کو فارغ کیے جانے کے عمل کو حیرت اور تشویش سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ دیگر اداروں کے مقابلے میں اس نیٹ ورک کو مالی طور پر کافی مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ ادھر چند ہفتوں میں آج ٹی وی، سچ نیوز، دنیا نیوز اور اب تک سمیت کئی دیگر چینل سے بھی درجنوں ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے۔ ان اداروں سے فارغ کیے گئے ملازمین میں سے متعدد رپورٹرز، کیمرامین، سیٹ ڈیزائنرز، کاپی ایڈیٹرز، سیٹلائٹ اسٹاف اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ 22 سال سے صحافت سے وابستہ اور کئی اخبارات اور ٹی وی چینل میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہنے والے عامر اسحاق سہروردی بھی اے آر وائی سے نکالے گئے افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عامر اسحاق سہروردی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نیوز چینل سے صحافتی اقدار کا تو جنازہ کافی پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب اس انڈسٹری کا بھی حال خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس صورتحال کا ذمہ دار حکومت اور حکومتی پالیسیوں اور پھر میڈیا مالکان کو قرار دیتے ہیں۔
ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ان کو سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیز رکے گی نہیں۔
دوسری جانب اے آر وائی نیوز میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تعینات عماد یوسف نے چینل سے برطرفیوں کے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اشتہارات کا کاروبار 40% کم ہوا ہے، جس کا گہرا اثر ٹی وی انڈسٹری پر بھی پڑا ہے۔ ان کے مطابق ان کے ادارے نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ملازمین کو نکالنے کی نوبت نہ آئے، لیکن ادارے کی بڑھتی ہوئی مالی مشکلات کے باعث یہ فیصلہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھی نیٹ ورک سے کم افراد کو نکالا گیا۔
انفارچونیٹلی اکنامک کرائسس جس طرح چل رہا ہے، جو سب حالات ہیں آپ پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھ لیں تو ایڈورٹائزنگ ریونیوز بالکل گر گئے، میجر ڈکلائن ہے، اپ ٹو 40% تک ڈکلائن آیا ہے، تو پھر یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔
بیشتر ٹی وی چینلز انتظامیہ ان چھانٹیوں کو برے مالی حالات سے تعبیر کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی صحافتی تنظیمیں میڈیا چینلز کی انتظامیہ کے ان دعووں کو درست ماننے سے انکاری ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جی ایم جمالی نے الزام عائد کیا ہے کہ
شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ ایک گھناؤنا کھیل ہے جو صحافتی شعبے سے وابستہ افراد کے خلاف کیا جا رہا ہے، میڈیا انڈسٹری کو بحران کا بہانہ بنا کر صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب حکومتی عہدیداران ان دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ حکومت آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگانا چاہتی ہے۔ وزیراعظم کی خصوصی مشیر برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی، اور ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کے سندھ میں صدر فردوس نقوی کی طرف، جو کہ معاشیات کے ماہر بھی ہیں۔ فردوس نقوی، ہم بات کر رہے ہیں کہ سینکڑوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، سوال جو اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی حالات خراب ہیں اس وقت پاکستان کے، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا پھر آپ کے خیال میں کہ سرکاری پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنے سارے صحافیوں کو بے دخل کیا گیا ہے، نوکریوں سے نکالا گیا ہے؟ فردوس نقوی جی،
سرکاری مداخلت تو ہونی نہیں چاہیے میڈیا کے اندر، نہ ہم مداخلت کر رہے تھے۔ اچھا، جہاں تک گورنمنٹ کی سیکٹر، پبلک سیکٹر کی ایڈورٹائزنگ ہے، وہ کبھی بھی مین سورس آف ریونیو نہیں رہی ہے ان چینلز کی اور اخبارات کی۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے کنسیشنل ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے، تب بھی وہ بہت اسپیس لیتے ہیں، تو 15% اسپیس لیتے ہیں، جو آج بھی گورنمنٹ کے اشتہاروں میں ہو رہی ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی نے جو اشتہارات، ویسے جنرلی اسپیکنگ ٹینڈر وغیرہ کے اشتہارات، جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کہ اب وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ابھی تک وہ پالیسی اختیار نہیں کی گئی، تو وہ بھی کوئی فنڈنگ میں کمی ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ چینلز کی بھرمار ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے پائی کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوا، तो हर चैनल को अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से दे आर ऑल इन फाइनेंशियल ट्रबल। तो ये इसमें तो इंडस्ट्री को खुद अपने आप को डिसिप्लिन में लाना चाहिए, और हमेशा दुनिया भर में यही होता है कि फिर आपको इंडस्ट्री की राइट साइजिंग जब हो जाएगी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो
लेकिन
ना किसी खास चैनल को सपोर्ट किया जा रहा है।
नहीं नहीं, आप किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हैं कि निजी चैनल्स जो हैं वो उनको खुद डाउनसाइजिंग करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 2002 में कितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को की भर्ती की गई और मीडिया इंडस्ट्री को किस तरह से बहुत बड़े साइज़ का बनाया गया। लेकिन ये बताएं कि हुकूमत का भी तो एक रोल होता है ना, कि वो डाउनसाइजिंग के हवाले से या एक मुशीर की हैसियत से कोई इमदाद करे इन चैनल्स की।
देखिए, मेरे ख्याल से जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है तो उसके अंदर इतने ज्यादा चैनल्स के लिए किस बेसिस पे इमदाद की जाए, कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। इसके यहाँ चैनल्स में मसाइल बहुत ज्यादा है। हमारे सुनने में आता है कि एंकर हजरात को तनख्वाह वक्त पे भी मिलती है और लाखों में मिलती है, और कुछ की तो करोड़ तक महाना पे जाते भी हमने सुने। और उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हालात चल रहे हैं, दो बड़ी सियासी जमातें जो कि करप्शन में बेहतियाता मुलव्वस हैं, जिनके खजानों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उन्हीं ने शायद माजी में वो चैनल्स की फंडिंग करते हो, अब उन्हीं ने एंकर्स की फंडिंग करनी शुरू कर दी है, जिस तरह मोदी साहब ने इंडिया में की थी। और यही आजकल की नई सियासत बन रही है, जिसकी वजह से पहले भी जो भी इकोनॉमिस्ट थे वो ये सवाल उठाते थे कि हाउ आर दीज चैनल्स वायबल, एंड किसी को ये समझ में नहीं आता था। आप देख लीजिए, एक चैनल चलता है बोल न्यूज, उससे तो कोई इश्तिहार आता ही नहीं है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो किस तरीके से फंडिंग। अगर हम उन चीजों में जाने लगे तो फिर आजादी है सहाफत के ऊपर बात कर जाएगी।
फिर दोस्त नकवी, हम एक और नुक्ता नजर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन एक और नुक्ता नजर सुनने के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जी एम जमाली को सुनते हैं। जी एम जमाली हमारे साथ इस वक्त फिरदौस नकवी हैं, पीटीआई के नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही जो चैनल्स थे, टीवी चैनल्स, उनमें बहुत तादाद में भर्ती की गई थी और ये उनका मसला है कि जिसकी वजह से अब डाउन साइजिंग हो रही है। आप क्या हुकूमत का क्या किरदार देखते हैं?
देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे पहली बात वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी लाए थे कि मीडिया में डाउन साइजिंग की जाए और मीडिया अपनी डायमेंशन चेंज करे। ये उनके खुलेआम उन्होंने अपनी तकरीरें की थी। मीडिया में डाउन साइजिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून पर अमल दरामद तो हुकूमत का काम है। हमें आईने पाकिस्तान 1973 के निकोसा एक्ट में तहफ़ हासिल है कि वो हमें साफियों को बिला वजह या जबरदस्ती नौकरियों से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं।
जी हाँ, लेकिन ये हुकूमत तो नहीं कर रही है जमाली, जमाली साहब, ये हुकूमत तो नहीं कर रही है। आप तो जानते हैं कि ये चैनल्स निजी चैनल्स हैं,
इसमें साफियों को तहफ़ हासिल है, और अगर मीडिया मालकान साफियों को बरतरफ कर रहे हैं तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईने पाकिस्तान पर अमल कराएं, हुकूमत को पाबंद करें। तो मीडिया हाउसेस के मालिक,
लेकिन ये तो निजी चैनल्स हैं, ये तो निजी चैनल्स हैं। मुझे जी
जी, इसी में निजी चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि निकोसा एक्ट 1973 में हमारे लिए, ये निजी जर्नलिस्टों के लिए, स्पेसिफिक साफियों के लिए, और साफियों को इस तरह अपने दारों से बेदखल नहीं किया जा सकता कानून के मुताबिक। हम यही चीख रहे हैं और हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें आपके मुल्क के आइन में तहफ़ हासिल है, लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से हमारे हुकूमत में जो लोग हैं वो उस आइन को पढ़ नहीं रहे, निकोसा एक्ट को वो पढ़ नहीं रहे, इसलिए उनकी मालूम नाकस है। फिर ये कहते हैं, अपनी जान छुड़ाते हैं कि ये प्राइवेट इदारे हैं, इसके साबित से वाबस्ता प्राइवेट इदारों को आइन पाकिस्तान में तहफ़ दिया जाए। तो हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। हम बार बार इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदावा अपने आइन को पढ़िए, आइन में हमें तहफ़ है, कोई
दखल नहीं किया कर सकता जिस तरह आज पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में साथियों को
फिरदौस नकवी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। जी
फिरदौस, देखिए मेरे लिहाज से जो बात वो कह रहे हैं, जो आईन में तहफ्फुज़ है वो तहफ्फुज़ ये है कि जी आप लोगों को जब भी डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग की वजह से करेंगे तो आपके पॉलिसीज डिफाइंड होनी चाहिए हर इदारे की, और उसका नॉर्मली जो है वो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट का मसला चलता है कि जिनकी तजर्बा ज्यादा हो उनको रखा जाता है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन लॉन्गर हो उनको लास्ट फायर किया जाता है। लेकिन आजकल की रेगुलेटर एक है पैमरा, जिसके पास सहाफियों को शिकायत लेके जानी चाहिए और उस शिकायत को वहां अपना केस प्रेजेंट करें। मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो सहाफियों की शिकायतें वो जायज हैं, इससे कि जो मालिकान हैं वो जो सलूक कर रहे हैं हमारे सहाफी बाजी के साथ, लेकिन जब तक ये शिकायत नहीं लेके जाएंगे, चार चार पांच पांच माह तक की तनख्वाहें नहीं दे रहे जबकि उनकी अय्याशियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनके मेन एंकर हैं उनको वक्त दिन तनख्वाहें दी जाती हैं, सारी मराद दी जाती हैं, और ये बड़ा जुल्म है। और मैं ये समझता हूँ जुल्म के खिलाफ हम साथियों के साथ मिलकर आवाज उठाने को हर वक्त तैयार हैं, और जो जर उनको मेरी मदद चाहिए होगी, चाहे वो हमारी पीटीआई की हुकूमत के किसी नुमाइंदे तब भी हम हाजिर हैं उनका साथ देने के लिए, चाहे वो पैमरा में जाना चाहें, इससे कि जो राइट चीज है वो राइट चीज है।
जी एम जमाली, आप अगर इसका जवाब देना चाहें कहीं ऐसा,
हम इनको हुकूमत को यही समझाना चाहते हैं कि साफियों का और हुकूमत का कोई झगड़ा नहीं है, ये मीडिया मालकान एक साजिश कर रहे हैं कि हुकूमत और साफी आपस में लड़ें, हम भी बार बार यही चीख रहे हैं। चंद एंकर हैं जो मीडिया मालकान की भी टीम है, वो इन्हीं पोलिटिकल लीडरों के खिलाफ अपने इस तरह के मकरू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम तो उनके भी खिलाफ है, हम तो कहते हैं जर्नलिज्म को जर्नलिज्म के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी साफी आप देखेंगे टीवी पे जब बात करता है तो उसकी लैंग्वेज, वो जो एंकर बैठा है उसकी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि साफी का काम तनकीद अखलाक के दायरे में रहकर करना है। हम यही चीख चीख के इस हुकूमत से कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया मालकान की साजिश है, आप समझने की कोशिश करें, वो मीडिया वर्कर को और हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं, जबकि हम सिर्फ मीडिया मालकान से लड़ना चाहते हैं, हम इसमें हुकूमत की मदद चाहते हैं कि आप आईन के मुताबिक जो हमें तहफ़ुज़ हासिल है उसके मुताबिक आईन की शिकें सामने रखें, निकोसा एक्ट को सामने रखें। और मैं तो नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि सिंध असेंबली ने हमारे हक में करारदाद भी मंजूर की है, लेकिन मसला जब तक वफाकी वजारत इत्तला इन मीडिया मालकान को बुलाकर नहीं बिठाएंगे, उस बात का पाबंद नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर पास किया है जिसमें मीडिया मालकान को वाजिबात की अदायगी का कहा गया है, उसी ऑर्डर ने हमें तहफ़ुज़ दिया है, उसमें वाज़ेह उसमें जजमेंट मौजूद है कि कोई इदारा साफियों को बरतरफ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं हो रहा है, और हम हुकूमत से बार बार यही चीखें चिल्ला रहे हैं कि आप थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा पढ़ें, साफियों के मुतलिक जो कवानीन है उस पर नजर डालें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखें, उसके बाद इन मीडिया मालकान को प्रेशर देंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि एक इदारे से 10 इदारे इन मालकान के बन चुके हैं, तो इनके अरबों खरबों रुपए बेसिकली ये मौजूदा पीटीआई हुकूमत से भी अरबों रुपए के अपने रकम लेना चाहते हैं, इसलिए दबाव के तहत ये साफियों को निकाल रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़े साफियों का, और मीडिया मालकान के आगे हुकूमत बेबस हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हुकूमत पर दबाव डालें।
जमाली साहब, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हम यहाँ नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जी एम जमाली का, और उनके साथ थे फिरदौस नकवी जो पीटीआई सिंध के सदर हैं, बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं और हम इराक के मामले पर बात करना चाहते हैं। हमें इस वक्त मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक डॉक्टर जुबैर इकबाल ने ज्वाइन किया है, जबकि हमारे साथी हैं एक्सट्रीमिज्म वॉच डेस्क में रिकार हुसैन। रिकार, वेलकम। डॉक्टर जुबैर, आप जरा सा सुनने वालों को बताएं कि हम ये सुन रहे हैं कि इस वक्त इराक में सूरत हाल काफी गंभीर है, वहां पर तशद्दुद हो रहा है और बेरोजगारी के खिलाफ غالباً بہت زیادہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کچھ بتائیے حالات اتنے خراب کیوں کر ہو گئے؟
یاد رہے کہ آئل کی قیمتیں کافی گر گئی ہیں, اور جہاں تک عراق کا تعلق ہے عراق انکریزنگلی آئل کی ایکسپورٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے ریسورسز کم ہیں اور وہاں پر ریکنسٹرکشن دوسرے کام بہت زیادہ ہیں. جیسے میں معلوم ہے کہ $100 بلین چاہیے ہیں صرف ریکنسٹرکشن کے لیے جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے مہدی گورنمنٹ, وہ ایک بڑی ویک کوالیشن قسم کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک کوئی سالڈ گروپ پارلیمنٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اس لیے وہ اس قابل نہیں کہ مشکل قسم کی پالیسیز کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکیں. اس وجہ سے وہاں پر بڑی حد تک ایک یہ کہنا چاہیے کہ پالیسی ویکیوم پیدا ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے کوئی فیصلے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ زیادہ تر جو پرابلمس ہوئی ہیں یہ سدرن پارٹ میں ہوئی ہیں. سدرن پارٹ میں زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کہ ریولیوشن کو سپورٹ کیا تھا, جنہوں نے 2003 میں اپوزیشن کو سپورٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں رہے. تو اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں اور کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پولیٹیکل کوالیشن کی سپورٹ نہیں ہے, اور اس پر آپ کی جو پاپولر سپورٹ جہاں سے ملتی تھی وہ سپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو پھر مشکلات آگے بڑھیں گی. یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت اتنی ٹینشن اور اتنی مشکلات نظر آ رہی ہیں.
جی جی, ہمارے ساتھ ریکار حسین ہیں, یہ ایکسٹریمزم واچ ڈیسک میں کام کرتے ہیں. ریکار, آور ایکسپرٹ فرام دا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر زبیر اقبال سیز دیٹ دا مہدی گورنمنٹ از ویری ویک, ڈز ناٹ ہیو انف سپورٹ ان عراق. ڈو یو اگری ود دس؟
آئی ڈو. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ان ٹرمز آف ہاؤ دس از ریفلیکٹنگ دا کرنٹ سچویشن ان عراق. وی شوڈ ریممبر دیٹ, اینڈ آئی ایم شیور ا لاٹ آف یور آڈینس ان پاکستان نو دس, دیٹ پرائم منسٹر عادل عبد المہدی واز ناٹ, he never run for the government. So he was chosen as a sort of middleman between all these contentious groups in Iraq. So the fact that he doesn't have political representation in the parliament gives him, he's not in a very strong point just because of that.
ریکار حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس وقت جو مہدی ہیں, وزیر اعظم مہدی, وہ اس لیے کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو صحیح نمائندگی نہیں مل رہی پارلیمنٹ میں, اور جس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے کہ $100 بلین چاہیے ریکنسٹرکشن کے لیے, کہاں سے آئیں گے یہ؟
گڈ کوشچن. اس سے پہلے امید یہ کی جاتی تھی کہ اگر آئل کی قیمت جو ہے وہ $80 کے قریب پہنچ جائے تو پھر وہ ڈومیسٹکلی جنریٹ ہو سکتے ہیں اگلے 2-3 سال میں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ 60 اور 65 کے درمیان ہیں, تو اس لیے ایک بڑا ڈیفیسٹ پیدا ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ جو تھی وہ بڑی حد تک کمزور ہو گئی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انٹرنل جو اس ریجن کے اندر جو انسیکیورٹیز پائی جاتی ہیں اور جو انٹرنل اور ریجن کی جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ریسورسز ڈائیورٹ ہو گئی ہیں, ورنہ وہ آئل سرپلس کنٹریز کی طرف سے آ سکتی تھی, اب وہ نہیں آ سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران بھی اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ عراق کی گورنمنٹل سپورٹ میں کوئی مدد کر سکے, تو اس وجہ سے ریسورسز نہیں ہیں. اب ریسورسز کہاں سے آئیں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل سپورٹ حاصل کی جائے, اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کہ جس کے بیسس پر جو امپلیمنٹیشن کی جائے گی, جو اسپینڈنگ ہوگی اس کو ڈیٹرمن کیا جائے.
ہمارے پاس صرف آدھا منٹ ہے. دس گورنمنٹ نیڈز سپورٹ, ہاؤ ڈز اٹ گیٹ اٹ
سپورٹ فرام
internal support?
Internal support from local
yes.
politicians? So this government is coming, let's not forget that this is right after ISIS, just a little over a year after or two after the defeat of ISIS. And
جی, تو ریکار یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کو شکست کرنے کے بعد ہی یہ حکومت آئی ہے, اور ظاہر ہے اس کو بہت محنت کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کریں. تھینک یو سو مچ ریکار, وی ول ٹیک یو اندر ٹائم. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جموں کشمیر ہائی کورٹ کی جووینائل جسٹس کمیٹی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کی منسوخی کے بعد 900
قائدین اور سرگرم کارکن بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں مقامی نوجوان, مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سرگرم کارکن بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں مقامی نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے. ایسے بیشتر نوجوانوں کے والدین ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں.
اگر ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون کاندھا دے گا؟ یہاں بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. میں اس مصیبت سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. صرف میرا بیٹا ہی بند نہیں, کئی دوسرے نوجوان بھی قید کیے گئے ہیں.
عہدیدار کہتے ہیں کہ بیشتر گرفتاریاں امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی طور پر کی گئیں, اور حراست میں لیے گئے زیادہ تر افراد کو اب رہا کیا جا چکا ہے.
لا اینڈ آرڈر کی ایسی صورتحال میں کئی طرح کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک روک تھام کے لیے کی جاتی ہے تاکہ شر پسند پر امن ماحول خراب نہ کر پائیں.
زیر حراست نوجوانوں کے رشتہ داروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے.
میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو رہا کیا جائے. میرا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں. میں ایک غریب عورت ہوں. میرا بیٹا 15 روز سے قید ہے. اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے.
ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار شدہ افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے, اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اظہار خیال پر عائد ہر قسم کی بالواسطہ اور بلا واسطہ پابندیوں کو ختم کیا جائے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو جبری طور پر اٹھا کر غائب کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. متاثرہ افراد کے اہل خانہ عام طور پر اقام کو اپنے پیاروں کی گمشدگی کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں. رپورٹ میں ایک تشویشناک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کئی علاقوں, بالخصوص ڈیرہ بگٹی اور اواران میں, اب عورتیں بھی لاپتہ ہو رہی ہیں. ایسے واقعات ہر شخص کے لیے قابل تشویش ہونے کے باوجود نہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. ایچ آر سی پی بلوچستان چیپٹر کے سربراہ ابیب طاہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
جو ایک نئی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا گیا, جو کہ مسنگ پرسنز پر کام کرتے ہیں جو ادارے ہیں, ان کے کہنے کے مطابق اب کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس میں خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے. تو یہ لازمن ہمارے لیے ایک کی بات ہے.
ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ صوبے میں کوئلے کی سینکڑوں کانوں سے نکلنے والے کوئلے پر بعض سیکیورٹی ادارے پی ٹن سیکیورٹی محصول وصول کرتی ہیں جو سرکاری طور پر لاگو نہیں ہے. ایچ آر سی پی سمجھتا ہے کہ ایک نیم سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی بہت بڑی تعداد کی بلوچستان میں موجودگی اور صوبے کے معاملات میں بہت زیادہ کنٹرول صوبائی حکومت اور سیول انتظامیہ کے لیے شدید نقصان کا سبب ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ وہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے حوالے سے حکومت کا باقاعدہ موقف 1-2 روز میں پیش کریں گے. تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی نے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا,
کسی معاشرے میں عورت کو اٹھانا جو ہے میرے خیال یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب, اگر ہی اٹھائے گا تو زیادتی ہے. لیکن حکام بالا ہے, خواہ وہ ایف سی ہو, پولیس ہو, سول گورنمنٹ ہو, وہ جواب دے, ان کی جواب دہی لازمی ہے. فرض کر لے 100 ہیومن رائٹ کمیشن ایک رپورٹ پیش کی ہے, اس کو وہ کنڈم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, مطلب ان کو آنسر کرنا چاہیے, فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے.
ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں صوبائی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے, مجرموں کو سزا دلوانے اور متاثر کے خاندانوں کی دادرسی کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.